السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. گزشتہ ایک مہینے میں چند خطابات جمعہ میں ہم نے اقامت دین کے حوالے سے، غلبہ دین کے حوالے سے، نظام خلافت کے حوالے سے، نسب امامت کے حوالے سے، قیام خلافت کے حوالے سے کافی گفتگو کی تھی، اور اسی کے دوران میں مفسرین کے اقوال اور یہ بات کہ اللہ کا دین یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، سسٹم آف لائف ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کے قیام کی جد و جہد ہمارے فرائض میں شامل ہے، اس بات پر امت کے علماء کا مستقل اتفاق چلا آیا ہے. اس پر ہم نے پچھلی نشستوں میں کلام کیا. اسی کے دوران میں یہ بات بھی مختصراً آئی تھی، بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہ ہمارے دین میں جو احکامات عطا کیے گئے ان میں مقاصد ہیں، ان میں حکمتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ وزڈم بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا موضوع ہے جس کو امت کے علماء نے زیر گفتگو لانے کی کوشش کی ہے. آج کی نشست میں بس مختصر سے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے، ورنہ یہ اپنی جگہ بہت بڑا موضوع ہے، اور امت کے اسلاف نے اس پر کلام بھی کیا، عہد حاضر کے علماء نے بھی اس پر کلام کیا. البتہ جب یہ مقاصد شریعت، یعنی شریعت نے جو احکامات عطا کیے اس میں بندوں کا نفع ہے، بندوں کا فائدہ ہے، ان احکام میں مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، فوائد ہیں، جن میں بندوں کی مصلحتیں موجود ہیں، یہ باتیں اگر ہمارے علم میں ہوں تو ایک اطمینان بڑھتا ہے، ایک اطمینان قلب جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور عمل کی طرف بندے کی توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. گو کہ اصولی مسئلہ کیا ہے، وہ آگے بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اصولی بات یہ کہ جب اللہ کو مان لیا تو اس کی ہر بات ماننی ہے. اللہ کو ماننے کے لیے 100 دلائل بندہ مانگے دیے گئے ہیں، لیکن ونس ہم اللہ کو مان لیں تو پھر اس کی ہر بات ماننی ہوگی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، صداقت کے بارے میں، دیانت کے بارے میں، امانت کے بارے میں، تو 40 سال کا کردار پہلے پیش ہوا، پھر توحید کی دعوت آئی ہے. لیکن ایک مرتبہ جب رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا تو ہر بات ان کی ماننا پڑے گی. ہمارے دین میں شریعت کا حکم اس بات پر نہیں معین ہوتا کہ ہماری عقل میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، ہمیں اس کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. ہمارا دین اس بنیاد پر نہیں کھڑا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ ہمارا ایمان کیا ہے، تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. ہاں، مان لینے کے بعد بندہ غور و فکر کرے، حکمت کو تلاش کرے، وزڈم کو تلاش کرے، اسرار کو، رموز کو تلاش کرے، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ باتیں آگے بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. البتہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم اللہ کے دین کے جو احکامات میں، شریعت کے احکامات میں جو مقاصد ہیں، ان کی طرف تھوڑا سا توجہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایک دو حوالے بعد میں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں سورہ المائدہ کے بالکل شروع میں، حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ بڑی شان کے ساتھ نازل کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرما رہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. آگے یہ بھی فرمایا کہ واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. تو دین زحمت کے طور پر نہیں، نعمت کے طور پر آئے. بعض جگہ مشکل لگتی ہے تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. جان نہیں لگاتے بچوں کی ایجوکیشن میں, جان نہیں لگاتے اپنے پروفیشن میں, جان نہیں لگاتے اپنے کیریئر میں, جان نہیں لگاتے اپنے بزنس میں, رسک نہیں لیتے بزنس کے اندر. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی دنیا میں کچھ ملتا ہے نا. تو اگر دین کی راہ میں مشقت آ جائے تو کون سا بڑا مسئلہ, وہاں پھر اللہ کی رضا ملنے والی, اللہ کی جنت ملنے والی, ہمیشہ کی کامیابی ملنے والی ہے. تو بٹ نیچرل لازمی سی بات ہے کچھ مشقتیں تو ہیں, لیکن اللہ فرماتے دین مکمل کر کے دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اپنی نعمت تم پر مکمل فرمائی. یہ دین نعمت کے طور پر آیا, زحمت کے طور پر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تو کیا فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107, کہ نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو نبی رحمت جو دین لے کر آئے ہیں, جو شریعت لے کر آئے ہیں, وہ زحمت کے لیے نہیں بلکہ وہ نعمت کے لیے. اور کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا فرمائی. یہ انسانوں کو بنایا ہوا قانون نہیں جس کو ہم قرآن و سنت کہتے ہیں, رب کائنات کا عطا کردہ قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں فرماتا ہے, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا. اللہ خالق ہے مرد کا بھی, عورت کا بھی, اور امیر کا بھی, غریب کا بھی, حاکم کا بھی, محکوم کا بھی, امریکن کا بھی, آسٹریلین کا بھی, پاکستانی کا بھی, اور ہندوستانی کا بھی. وہ اللہ خوب جانتے میرے بندے کے لیے کیا شے فائدے مند ہے, کیا شے نقصان دہ. تو وہ فرماتے کہ اللہ عالم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر اپنی صفت الحکیم کو بار بار ذکر فرماتا ہے اور العزیز کے ساتھ ذکر فرماتا ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ وہ مکمل اختیار رکھنے والا ہے, پورا غلبہ رکھنے والا ہے, جو چاہے حکم دے. دنیا میں ہم کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ, اور آگے دوسرا رول بھی بتاتے ہیں, اف دس اگریڈ کاما ریفر ٹو رول نمبر 1, اینڈ واٹ از رول نمبر 1, باس از آلویز رائٹ. یعنی باس جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے بھائی. اگر اختلاف ہے تو پہلے اصول کو دوبارہ دیکھو, پہلا اصول کیا ہے؟ باس بالکل صحیح ہے. 5 بجے کے بعد بولے کہ بیٹھو تو بیٹھتے ہیں بھائی, چاہے کتنا کڑوا لگے. باس نے کہا ہے نا, بحث کرتے نہیں کرتے. اللہ کون ہے؟ کوئی معاف کیجئے گا, دنیا کا ہما شما کا معاملہ ہے, ٹام اینڈ جیری کا معاملہ ہے, چند کروڑ کے مالک کسی سیٹ کا معاملہ ہے. وہ رب کائنات ہے, وہ پوری کائنات کا بنانے چلانے تدبیر فرمانے والا ہے. وہ فرماتا ہے وہ العزیز ہے, کل اختیار رکھنے والا, جو چاہے سو حکم دے. ہاں وہ الحکیم ہے, اس کے احکام میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, فوائد ہیں, تمہارے لیے ہیں. ہاں ضروری کہ ہر بات کی مصلحت سمجھ میں آ جائے, ہر بات کی حکمت سمجھ میں آ جائے, ضروری نہیں ہے. ہم بھی بچوں کو سمجھاتے, بیٹا میں تمہارا باپ ہوں, سمجھو اس بات کو, مانو اس بات کو. استاد بھی کہتے بیٹا میرا تجربہ ہے, میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, تو تو ابھی نیا نیا اس پروفیشن کے اندر. کہتا ہے نا, باپ بھی کہتا ہے, استاد بھی کہتا ہے. باپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے, استاد کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے. اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک, اعلیٰ کلی شعین قدیر, بکلی شعین علیم, ہر شے کا علم رکھنے والا. البتہ وہ فرماتا ہے میں الحکیم بھی ہوں, میرا جو حکم ہے تمہیں عطا کر رہا ہوں اس میں حکمت ہے, مصلحت ہے. ہاں ضروری کہ ہر مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ بھی جائے. یہ اصول, یہ بات. اسی طرح ایک آیت تلاوت کی گئی جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ جمعہ کے درس میں بیان بھی ہوتی ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 فرائض, 4 ذمہ داریوں کا ذکر قرآن کریم کے حوالے سے. ارشاد ہوا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ جس نے امیین ان عربوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 4 کام کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب, انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ, اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور اس سے قبل یہ کھلی گمراہی میں تھے. کس سے قبل؟ قرآن کریم کے آنے سے پہلے, رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے پہلے, یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو آج بھی اگر کوئی تعلیم ہے, کوئی سسٹم ہے, کوئی عزم ہے, کوئی نظام ہے, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے عاری اور اس کے برعکس ہے, وہ نری گمراہی, چاہے کتنا اٹریکٹو لگ رہا ہو. اس قرآن کے آنے سے پہلے اور صاحب قرآن رسول اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. یہاں 4 باتیں ہیں ہمارے یہاں جو منتخب صاحب بارہا بیان کیا جاتا ہے. استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس کے دروس بھی دیے, اور اس آیت کی تفصیل ان کا کتابچہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, مستقل ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں لٹریچر کے مطالعے کے طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے. اس آیت کی تفصیل وہاں ملے گی, یہاں اس کا موقع نہیں, صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے آیات قرآنی کی تلاوت کی, یہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے. تو دلوں میں اگر سختی آ گئی تو نرمی پیدا کرنے کے لیے قرآن سناؤ. وَيُزَّكِّيهِمْ, اللہ کے نبی ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ دل کا سوئچ آن ہونا ضروری ہے, یہ دل کا ریسیور ٹھیک ہونا ضروری ہے, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے, جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے, خالق سے محبت پیدا ہو جائے. اب جو حکم آئے گا ماننا, قبول کرنا, ریسیو کرنا آسان ہو جائے گا. تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اللہ کے رسول ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کا لفظ احکام کے لیے بھی آتا ہے. کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, مشہور آیت ہے البقرہ آیت نمبر 183, رمضان کی فرض روزے کا تذکرہ. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. تو کتبہ کتبہ کتاب, یہ احکام کے لیے بھی. تیسری ذمہ داری حضور کی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ویعلمہم الکتاب, آپ انہیں کتاب انہیں احکام کی تعلیم دیتے ہیں. پہلی بات کیا آئی؟ آیات کی تلاوت, اس سے دل نرم ہوں گے. دوسری بات کیا آئی؟ تزکیہ, دلوں میں سختی نہ ہو, تکبر نہ ہو, عجب نہ ہو, حب مال حب جائے بیماریاں نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو, آخرت کی فکر ہو, اللہ کی محبت ہو. جب دل میں یہ نرمی آ جائے گی, دل کا یہ تزکیہ ہو جائے گا, اب جو حکم آئے گا سر آنکھوں پر, چاہے وہ نماز میں جھکنے کا ہو یا میدان قتال میں گردن پیش کرنے کا ہو, یہ دل پاک ہونا پہلے, تزکیہ پہلے ضروری. اب آپ احکام کی تعلیم دیتے ہیں. نمبر چار, والحکمہ, اور حکمت بھی بتاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا, قرآن کریم میں بھی احکام کی حکمتوں کا ذکر بھی آتا ہے. کہ پہلی دو باتیں کیا تھیں؟ کہ آیات قرآن کی تلاوت ہے, تزکیہ ہے, پھر احکام کی تعلیم ہے, اور اب حکمتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. یہ بات اصولاً میں نے پہلے بھی کی, اللہ کا حکم ماننا پہلے شرط ہے, پھر حکمت تلاش کریں کوئی منع نہیں. قرآن کریم اس کی دلیل بھی ہے, اور امت کے اسلاف نے اس پر کلام بھی کیا. مشہور واقعہ, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کیا, اللہ مجھے دکھا تو صحیح, کیف تحیی الموتا, اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بات کلیئر کر دی ہمیں سمجھانے کے لیے, اولم تؤمن, ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ قال بلا, اللہ بالکل مجھے یقین ہے, بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں, ولا کے لیے تم ان قلبی, مگر میرے دل کا اطمینان ہو جائے اس لیے میں تو اس سے سوال کر رہا ہوں. پہلے کلیئر ہو گیا, حکم ماننا شرط ہے, کمانڈمنٹ کو ماننا شرط ہے, سر تسلیم خم کرنا شرط ہے, اپنے آپ کو سبمٹ کرنا اللہ کے حکم کے سامنے شرط ہے. یہ مان لیا, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے, چار پرندوں کو لے لو اور اپنے سے مانوس کر لو, فیملیئر کر لو. چار پرندے لیے, اپنے سے مانوس کر لیا, اچھی طرح پہچان ہو گئی. پھر کہا گیا کہ ان کو ذبح کرو, چاروں کو ذبح کیا. چاروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے تمام حصوں کو مکس کر دیا گیا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے چار حصے کر دو. اب کس پرندے کا کون سا جز کہاں ہے کچھ نہیں پتا. ان چاروں کو جا کے پہاڑ پر رکھ دو, اور ابراہیم انہیں پکارو تو سعیا, دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ سعیا کا لفظ یہاں پر کیوں آیا, تم دیکھو گے تمہارے سامنے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اللہ اکبر, ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا کرے گا. نقطہ کیا ہے؟ اولم تؤمن, ابراہیم ایمان نہیں ہے, اولا بلا, اللہ اطمینان ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, مگر میرے دل کا اطمینان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مشاہدات بھی کرائے, سب سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے, تاکہ وہ پورے وثوق اور یقین اور کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت دین کو پیش کر سکیں. البتہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اور قرآن حکیم کی دیگر آیات اور مقامات کو سامنے رکھ کر امت کے اسلاف نے, علماء نے شریعت کے جو احکام کی حکمتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حوالہ دیا, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, چار پرندوں والا, اور شریعت کے احکام کو, اسرار کو, رموز کو, شریعت کے احکام میں جو حکمتیں, جو وزڈم ہے, اس کو انہوں نے مرتب کیا. ایک کتاب کا نام لیتا ہوں, سوچیے کس کی ہو سکتی ہے. کتاب کا نام ہے اسلامی احکام عقل کی روشنی میں. تو اس دور میں کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کی آئے, مولانا مودودی کی ہوگی علیہ رحمہ, شیخ یوسف قرضاوی صاحب کی ہوگی, سید قطب سعید صاحب کی ہوگی, ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہوگی, ان میں سے کسی کی نہیں. اسلامی احکام عقل کی روشنی میں یہ کتاب ہے, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. اور بہرحال اس میں انہوں نے شریعت کے احکامات کی حکمتوں کو بیان کیا. یہ وضو ہے تو وضو میں منہ کیوں دھلوایا جاتا ہے, ہاتھ کیوں دھلوائے جاتے ہیں, پیر کیوں دھلوائے جاتے ہیں, اور تیمم میں جو ہے وہ پیروں پر مسح کیوں نہیں کیا جاتا. بہرحال امت کے اسلاف نے کلام کیا ہے. شرط کیا ہے؟ ذات کو پہلے مانو. بڑا پیارا جملہ ایک صاحب کا کہ ذات کو مان لیا, اب بات کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے. ذات کو ماننے کے 100 سوال کرو, اللہ کی ذات کو ماننے کے لیے 100 سوال کرو, جواب ملے گا, دلائل 1000 ملیں گے, لیکن جب ذات کو مان لیا اب بات کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب سر تسلیم خم کرو، ہر حکم کو ماننا پڑے گا. ماننے کے بعد حکمت تلاش کریں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں امت کے اسلاف میں سے. جیسے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، ہمارے تو شاید نام بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا گیا اس کتاب کو. جی پڑھایا گیا اس کتاب کو، ہمارے تو شاید نام بھی معروف نہ ہو اس کتاب کا، حجت اللہ البالغہ، قرآن کریم کی ایک آیت کے الفاظ سے نام اخذ کیا گیا ہے، انفر کیا گیا ہے. بہرحال تو یہ ہے بنیادی بات جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کا دین نعمت ہے، اللہ نے ہی یہ شریعت ہمیں عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، وہ خالق کائنات رب کائنات ہم سے بہت خوب واقف ہے کہ ان بندوں کا فائدہ کس شے میں ہے اور کیا معاملہ ان کے نقصان کا ہے. اس نے شریعت عطا فرمائی، وہ نعمت کے طور پر عطا فرمائی، اس میں خیر ہے ہمارے لیے. وہ اللہ عزیز کو اختیار رکھتا ہے، جو چاہے حکم دے، مگر اس کے احکامات میں حکمتیں موجود ہیں، وزڈم موجود ہے، مصلحتیں موجود ہیں، مقاصد موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذمہ داریوں میں یہ ذکر بھی کیا کہ وہ احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمتیں بھی بتاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے کچھ مثالیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے اور بات واضح ہو گئی، ماننا شرط ہے، اس کے بعد حکمت تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں، البتہ حکمت نہ ملے تب بھی حکم پر عمل کرنا ہے. ایک مشہور مسئلہ ہے، آپ غور کریں حکمت کیا ہے اس کی، ہمیں تو نہیں پتا، پہلے بھی کبھی ذکر آیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا موضوع پر مسح کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے، پھر فقہی تفاصیل اپنی جگہ پر. موزے پین کا جب مسح ہوتا ہے تو بتائیے جو پیر ہے اس کے اوپر سے ہوتا ہے یا نیچے سے ہوتا ہے؟ جی اوپر سے. اچھا موزہ پہن کر اگر آپ میں چلتے ہیں تو وہ گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے سے ہونا چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اوپر سے ہونا. اس کو نقل کہتے ہیں. نقل کا لفظ دین کی گفتگو بلکہ دین کی بات وحی کی تعلیم کے لیے آتا ہے. عقل نیچے رہے گی، نقل وحی کی تعلیم اوپر رہے گی. تو موزے پر مسا کرنے کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے، حالانکہ پیر نیچے سے گندا ہوتا ہے. تو عقل نیچے رہے گی، جی عقل نیچے رہے گی، نقل اوپر رہے گی. اور اگر ہم اتنے عقل کل ہوتے کہ سب کچھ ہمیں سمجھ آ جاتی، آج جو ہے وہ اتنی ساری ٹیکنالوجی، اتنی ساری ریسرچ کے بعد بھی، مجھے خود بتائیے 100 برس پہلے دنیا میں لوگوں کی زندگیاں ظاہری طور پر زیادہ محفوظ تھیں یا زیادہ محفوظ ہیں؟ چیک کر لیں، 100 برس پہلے زندگی کی پیچیدگیاں زیادہ تھیں یا زیادہ ہیں؟ اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ریسرچ، ہم سب کہیں گے بھائی 12-100 برس پہلے زندگی کی کمپلیکسٹیز، پیچیدگیاں نسبتاً کم تھیں، آج زیادہ. تو بہت کچھ ہو گیا. مسئلہ کیا؟ شریعت کو پامال کیا ہوا ہے، شریعت کو فراموش کیا ہوا ہے. اور یہ شریعت کے الفاظ، آج تو موقع نہیں ہے، میں نے نوٹ تو کیا تھا کہ جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا، 100 برس پہلے والی بھی اور 10 برس پہلے والی بھی، ذرا ان کے الفاظ سنیں نا. وہ جب شریعت کو سمجھ کر، دین کو سمجھ کر اسلام قبول کر کے آتے ہیں تو ان کا عمل بھی کیا بتاتا، ان کی خوبصورت باتیں بھی کیا زبان پر آ رہی ہوتی. یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عقل نیچے رہے گی، نقل اوپر رہے گی. شریعت کا حکم اوپر رہے گا، عقل نیچے رہے گی. اگر سب کچھ ہمیں سمجھ آ جاتا، سارا کچھ ہم خود ہی سمجھ لیتے، سارا کچھ ہم خود ہی ڈیفائن کر لیتے، سارا خود ہم ہی طے کر لیتے، تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کتاب کو نازل کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا، ہم ہی عقل کل ہو جاتے. جیسے کہ آج بعض لوگوں کا خیال ہے، وی آر گرون اپ پیپل ٹوڈے، وی ڈونٹ نیڈ اینی ریلیجن، اور مذہب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بڑے سمجھدار ہو گئے. آج سمجھداروں کی لسٹ اٹھا لیں، دنیا کے سب سے بڑے 10 بدمعاش اور گنڈے آپ کو عالمی سطح پر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ملیں گے. دنیا کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لے، آپ کو آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ملیں گے. دنیا میں پچھلے 100 برس میں لاکھوں لوگ، بلکہ پچھلی صدی کے پیچھے چلے جائیں، کروڑوں کی جانوں کو ختم کرنے والے آپ کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ملیں گے. اتنے گرون اپ ہو گئے کہہ رہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں. تباہی جو دنیا میں مچی ہوئی ہے، یہ تباہی بتا رہی ہے وی نیڈ دا ڈیوائن گائیڈنس، ہمیں الہامی ہدایت کی ضرورت ہے. یہ چند اصولی باتیں. اب آئیے موضوع کی طرف کے مقاصد شریعت. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ان میں حکمتیں، مقاصد ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے اصول عطا کیے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے ماہ رمضان میں ہم سنتے ہیں، البقرہ کی آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. رمضان میں جب یہ آیت بیان ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بیمار ہو گئے ہو، سفر کی مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو. یہ خود اپنی جگہ ایک مصلحت ہے کہ اللہ, بڑی پیاری بات ہے, تفصیل ہے اس میں, یہ خود ایک مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمانا چاہتا ہے. تو بھائی بیماری کا معاملہ ہے یا سفر درپیش ہے, روزہ چھوڑ دو. ایک خاتون حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, بچہ پرورش پا رہا ہے, مشقت ہوگی, نہیں کھائے گی تو اس کی بھی جان خطرے میں, بچے کو بھی مسئلہ, چھوڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اللہ آسانی عطا فرماتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, سورہ الحج کی آخری آیت 78 میں اللہ نے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا, آسان دین عطا کیا ہے, قابل عمل دین عطا کیا ہے. یہ جو آیت ہے بڑی پیاری ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ہم لوگ جو کبھی کہہ جاتے ہیں نا بھائی یہ پانچ وقت کی نماز تو بڑی مشکل ہے, یہ ہم ناشکری بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے انکار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہ پردے کا حکم تو بڑا مشکل ہے, تو اللہ کو نہیں پتا کیا عورتیں پردہ نہیں کر سکتی 2026 عیسوی میں, یہ سود کے بغیر تو گزار رہے, تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا, معاذ اللہ. ہاں یہ پردے کے احکامات دے دیے, عورت کو دکھایا بغیر تمہارا پروڈکٹ نہیں بکتا, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ کو استغفر اللہ, یہ ناشکری کی بات ہے, یہ جسارت کی بات ہے. ہاں کمزوری اعتراف کرے بندہ, اللہ نے حکم وہ دیا جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ہاں جہاں ایکسیپشنل کیسز ہیں, معذور ہے, کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے, کیا کرے گا, بیٹھ کے ادا کر لے گا, ٹھیک ہے. روزہ رکھنا فرض ہے, ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب کھانے پینے کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے, روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, وہ فدیہ دے گا, اس کی معافی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصولی طور پر بات کیا ہے, اللہ نے وہ احکام دیے جن پر بندے عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود حکمت بیان فرمائی, مثال کے طور پر سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 نماز کے بارے میں مشہور آیت, ہم کوٹ بھی کرتے ہیں, اقیم الصلاۃ, اتنا کافی تھا نماز قائم کرو, اور اقیم الصلاۃ ہے بار بار قرآن میں نہیں, لیکن سورہ طہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ حکمت بتا رہے, مقصد اللہ اس کی یاد دہانی, سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. ہر تھوڑی دیر بعد نماز کھینچ لاتی, ورنہ دماغ میں خناس سما جاتا ہے, فرعون خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے. ہم بھی کبھی کہہ جاتے ہیں میری مرضی, میرے سٹائل, میری چوائس, نانا اللہ کھینچ کر لاتا ہے نماز میں اور کہلواتا ہے ہم سے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یاد دہانی آتی کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہم بندے ہیں, خدا نہ بنے کہ جو چاہے سو کریں, یہ خدا کا اختیار ہے کہ جو چاہے سو کریں, فعال لما یرید, اللہ جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے. بندوں کا کام ہے بندے بن کر رہنا, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو رکھنا, ہر چند گھنٹوں بعد نماز لے آتی, یہ حکمت بتائی گئی. روزے کے بارے میں معروف ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183-183, لعلکم تتقون, روزہ کیوں فرض کیا گیا, ایک حکمت اللہ خود بتا رہا ہے, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا, رکھنا تو ہے لیکن حکمت بھی اللہ بتا رہے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. تم حلال کو چھوڑ دیتے ہو نا روزے کی حالت میں, حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ چاہتا ہے تم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اسی طرح قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے, بارہا میں نے یہاں بھی بیٹھ کے بات کی ہے, 36,000 فٹ کی بلندی پر بیٹھ کر, بلکہ یوں کہ جہاز میں بعض ذمہ داران سے بھی بات کی ہے, کیوں نافذ نہیں کرتے شریعت کی سزا کو, کیوں قصاص کا حکم نافذ نہیں کرتے, کہہ دیا جی 6,000 ہم نے ٹارگٹ کلیئر پکڑے, ایک بھی ہمیں ایک کو بھی نہیں لٹکایا. بھائی کل بھی میں نے کسی سے کہا, صبح بھی میں کسی سے عرض کر رہا تھا, 6,000 آپ نے گرفتار کیے, 6 تو پکے مجرم ہوں گے, 600 کی بات نہیں کرتے, 60 کی بات نہیں کرتے, ناٹ اے سنگل ون یو ایگزیکیوٹیڈ, کسی ایک کو بھی تم نے نہیں لٹکایا. تو اور لوگ جری ہو رہے ہیں, ادھر مار رہے ادھر مار رہے, ادھر ڈی ایچ اے میں مار رہے, ادھر گلشن اقبال میں مار رہے, ادھر کورنگی میں مار رہے, ادھر لانڈی میں مار رہے, یہ کراچی کی بات کرو, خطاب بعد میں بھی سنا جائے گا, مارے چلے جا رہے ہیں, رکی نہیں رہے. وائے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور لاتیں پڑھ نہیں رہی, ان کو مجرمین کو سزا نہیں مل رہی, دندناتے پھر رہے, بچانے کے لیے 100 آ جاتے, لٹکانے کے لیے ایک بھی کھڑا نہیں ہوتا. اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 179, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے عقل مندو, یہ قصاص کے حکم میں جان کے بدلے جان کا حکم, قاتل ہے سزا, جرم ثابت ہو لٹکایا جائے, اسے قتل کیا جائے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے عقل مندو, یہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، ایک مراد تمہاری جانیں بچ سکیں، تم قتل و غارت گری سے بچ سکو. یہ اشارے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن حکیم میں احکام کی حکمتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی سمجھایا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امت کے اسلاف میں اس بات پر کتابیں لکھی گئیں باقاعدہ. اور اصول کیا ہے؟ اصل تو وہ ہے جو قرآن اور سنت اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے احکامات سامنے آ رہے ہیں، انہی میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود اور کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام خود واضح فرماتے ہیں، پھر ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر امت کے اسلاف نے اور حکمتیں بھی تلاش کی اور ان کو پھر مرتب کیا. بڑا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے پانچ باتیں بیان کی، یہی عام طور پر بیان ہوتی ہیں، مگر دور حاضر اور ماضی قریب کے چند علماء نے اس میں اور بھی اضافے کیے ہیں. وہ پانچ بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ نمبر ایک، دین یعنی عقیدے کی حفاظت. نمبر دو، جان کی حفاظت. نمبر تین، عقل کی حفاظت. نمبر چار، نسل کی حفاظت. نکاح ہو تو انسانی نسل کا قافلہ آگے بڑھے گا. نمبر پانچ، مال کی حفاظت. تو دین اسی طرح، نفس یعنی جان اسی طرح، عقل نسل مال کی حفاظت. عام طور پر ان کو مقاصد الشریعہ کہتے، شریعت کے مقاصد. اللہ تعالی نے جو احکامات عطا فرمائے ان میں جو حکمتیں ہیں، تو یا تو ہمارے دین یعنی عقیدے کی حفاظت، یا ہماری جان کی حفاظت، یا ہماری عقل کی حفاظت، ہماری نسل کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت. کبھی کسی حکم میں ایک سے زیادہ حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کسی حکم میں ایک ہی حکمت ہوگی، وہ تلاش کی جاتی. ابھی دو چار مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو امام غزالی نے اس پر لکھا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو فرمایا کہ یہ پانچ بنیادی جو مقاصد ہیں شریعت کے، بہت سارے احکامات کو ہم دیکھیں گے تو ان میں یہ حکمتیں دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم ان کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہما، ان حضرات نے بھی جب مقاصد شریعت کو بیان کیا تو بڑی پیاری باتیں لکھیں. جب شریعت حکم دیتی ہے تو اس میں عدل، عدل بہت بڑی بات ہے. ہم نے اس کے تعلق سے ماضی میں تفصیلاً کلام بھی کیا، عدل گھر میں بھی، بیویوں میں بھی، اولاد میں بھی، ملازمین میں بھی، عدل اپنی جان کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، عدل اجتماعی سطح پر، عدل سبارڈنیٹس کے ساتھ، عدل عدالت میں، اینڈ سو آن. یہ کیش ورڈ اسلام کی تعلیم کا. تو بہت سارے احکامات میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ عدل، اسی طرح رحمت، مصلحت، حکمت، ان پہلوؤں کو انہوں نے اس میں کور کیا کہ جب شریعت کے احکامات کو دیکھو تو رحمت کا پہلو بھی نظر آئے گا اور مصلحتیں تمہیں نظر آئیں گی، عدل ایک بہت بڑا مقصد تمہیں نظر آئے گا جس کے تحت بہت سارے احکامات کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ہمارے ماضی قریب کے علماء نے، جن میں ایک نام کچھ دنوں پہلے بھی میں نے لیا تھا، ابن عاشور کا رحمۃ اللہ علیہ، 1973 میں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم دین گزرے، اور انہوں نے جہاں تفسیر لکھی ہے وہیں انہوں نے شریعت کے مقاصد کو بھی بیان کیا. اور یہاں تک یہ حضرات ماضی قریب کے علماء گئے، احکام شریعت کے وہی ہیں جو مکمل ہو چکے. پانچ بڑے مقاصد تو سامنے ہیں، عقیدہ ہے، نفس ہے، عقل ہے، نسل ہے، مال کی حفاظت. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا گلوبل ہو گئی، ٹیکنالوجی اپنے انتہا پر ہو گئی، اینڈ سو آن، تو انہوں نے کچھ اور پہلوؤں کو بھی نمایاں کیا کہ ان کے بارے میں بھی شریعت کے احکامات ہمارے ہاں موجود ہیں. احکام وہی رہیں گے لیکن شریعت کی مصلحتوں کو تلاش کیا جائے گا. تو لکھتے ہیں کہ ریاست، اسی طرح قانون اور معیشت، انٹرنیشنل ریلیشنز عالمی تعلقات، سائنس، ٹیکنالوجی، انسانی حقوق، اقلیتوں کا معاملہ، اسی طرح نئے پیش آنے والے معاشرتی مسائل. آپ کو یاد ہے کہ جو کلوننگ کا معاملہ ہوا تھا، کلوننگ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. بڑے مسائل پیش آ جائیں گے. بھائی بنالی کلون کر کے ایک شیپ ڈولی، اس کا نام تھا، 1.5 سال میں مر گئی، وہ تجربہ ہی ناکام ہو گیا. اس کے بعد اگر کلون شدہ افراد معاشرے میں آئیں گے، اس کا باپ کون ہوگا؟ اس کی ماں کون ہوگی؟ ہوگی کہ بھی نہیں. پھر نسب ہمارے دین میں کتنا اہم ہے، محرم نامحرم کی تمیز رکھی ہے نا، محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا، نامحرم سے نکاح ہو سکتا ہے. پردے کے احکامات بھی اپلائی ہوں گے اور بہت کچھ بھی اپلائی ہوگا. تو اس پر امت کے علماء نے فرمایا حرام. اب ہے اس دور کا مسئلہ، مگر شریعت کے احکامات دیگر کو سامنے رکھا اور وہ مصلحت بتائی. بھئی نسب ہمارا، نسب کا پتہ ہی نہیں ہوگا، نسل انسانی کا قافلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ وراثت کے احکامات نسب سے متعلق، محرم نامحرم کی تمیز نسب سے متعلق، نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں نسب سے متعلق. یہ ہے جو دور جدید میں بعض مسائل ہیں. تو اس پر بھی امت کے علماء نے کلام کیا ہے. اسی طرح مالیات کا معاملہ ہے، مانیٹری ایشوز کا معاملہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے ماضی قریب کے علماء نے اس پر بھی کلام کیا. ایک بہت پیارا خطاب ہے بلکہ وہ خطابات کی ایک سیریز ہے. تنظیم اسلامی میں جو مدرسین ہیں ہمارے, ان کے لیے باقاعدہ پروٹوکولز ہیں. ہر شخص ہمارے درس قرآن نہیں دے سکتا, اس کے کچھ پری ریکویسٹس سے پورے کرنے ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے ایڈیشنلی کچھ لٹریچر کا مطالعہ بھی ہوا کرتا ہے. تو ہمارے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑی شخصیت گزرے, ان کے بڑے قیمتی خطابات ہیں جن میں ایک سیریز ہے محاضرات شریعت کے عنوان سے, محاضرات شریعت کے عنوان سے, اس میں ان معاملات پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. میں نے تو صرف اشارے کیے ہیں. امام غزالی نے یہ فرمایا رحمت اللہ علیہ, امام شاطبی کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بڑی تفصیل بیان کی. شاہ ولی اللہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا رحمت اللہ علیہ, ابن عاشور رحمت اللہ علیہ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. تو یہ مقاصد شریعت. پھر ایک اور بڑا گوشہ ہے, کون سا مقصد پہلے کون سا بعد میں, تفصیل ہے کون سا ساتھ کون سا پہلے کون سا بعد میں, اس تفصیل میں نہیں جا رہا اس وقت, وہ ذرا ٹیکنیکل باتیں ہیں. پھر ایک اہم بات, ہماری عقل سے مصلحت طے نہیں ہوگی, کتاب و سنت کے واضح دلائل سے مصلحت پتہ چل جائے ایک, اور جتنا کتاب و سنت نے بتایا جن معاملات میں ان پر غور و فکر کر کے, میں سادے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, ان پر غور و فکر کر کے دیگر معاملات کی مصلحتیں بھی تلاش کی جا سکتی ہیں. آزاد عقل سے مصلحت تلاش نہیں کی جائے گی. پھر تو کہہ دیے ترکیہ میں کچھ لوگوں نے ظہر کی نماز کا, کچھ لوگوں نے سب نہیں, ظہر بڑی مشکل ہے بھائی, ورکنگ آورز کے بیچ میں آتی ہے, اگر اس کو نکال دیا تو بڑی مصلحت ہے. اس میں مصلحت ہے کہ کام کاج میں سہولت ہو جائے گی, ورنہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. بھائی یہ عقل سے مصلحت نہیں چلے گی, یہ مصلحت کتاب و سنت کے تابع رہ کر چلے گی. کتاب و سنت کے نصوص کہتے ہیں اس سے جو کچھ اخذ ہوا اس کے نتیجے میں کچھ اور مصلحتیں تلاش کر کے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. کتاب و سنت کے نصوص اور اس کی مثالوں کو ایک طرف رکھ کے اپنی آزاد عقل سے مصلحتیں تلاش کریں گے تو پھر وہ ہوگا جو آج کچھ لوگوں نے شروع کر دیا. پردہ کچھ لوگوں نے کہا پردے کا شریعت میں مسئلہ ہی کوئی نہیں. بینکنگ سسٹم بہت بڑی نعمت ہے بھائی, کتنا فائدہ ہو رہا ہے, یہ عقل کہہ رہی ہے. اور رسول اللہ کیا فرما رہے, رسول اللہ لعنت فرما رہے سود لینے والے پر, دینے والے پر, لکھنے والے پر, معاہدہ کرنے والے, رسول اللہ یہ فرما رہے, لعنت فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی بیٹھ کے پھلجڑی چھوڑے. بینکنگ سسٹم تو بڑا زبردست ہے بھائی, آپ کو جب چاہیے گاڑی لے لیں, آپ کو جب چاہیے گھر لے لیں, جب چاہیے پیسے آپ لے لیں. تو آزاد عقل سے یہ مصلحت تلاش کریں گے تو دین کا بھولیا بگڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. چند سادہ سی مثالیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتیں رکھیں. عبادات کے حوالے سے بات آ گئی, نماز میں اہم ترین حکمت کیا ہے, اللہ کی یاد, اللہ کے ساتھ تعلق, روحانی ترقی, فکر آخرت کا معاملہ, بندے کی اصلاح کا پہلو, خوف خدا کا پیدا ہونا. ہاں اس کے ساتھ ہمیں طہارت بھی میسر آتی ہے, جماعت میں ساتھ ساتھ کھڑے مساوات بھی میسر آتی ہے, سوشلائزیشن بھی ہو جاتی, بڑے فوائد ہیں. اسی طریقے پر ہم نے بات کی روزے کی, ہاں ضبط نفس بھی ہے, تقویٰ بھی پیدا ہوگا, روح بھی بیدار ہوگی, بڑے مقاصد ہیں. ضمناً اور بھی مقاصد ہیں, بھوکا رہوں گا تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا, تو دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی میرے اندر پیدا ہوگا. اسی طریقے پر زکوٰۃ ہے, اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ تو دینی ہے, مال کی محبت کم ہو جائے گی, زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جائے گا, غریب کا کچھ بھلا ہو جائے گا, معاشرے میں اچھے چھیننے والے نہیں ہوں گے بلکہ دینے والے ہوں گے, تو معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا. حج ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت, سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. عرفات پہنچنے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کوئی خاص عمل نہیں, سارے نبیوں نے کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوئی خاص عمل عرفہ میں نہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. اللہ کی توحید, اس کا اعلان ہو رہا ہے. ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مساوات بھی ہے, جو ہے وہ اتحاد بھی ہے, تاریخ کا شعور بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے تھے, بی بی ہاجرہ نے صحیح کے دوران میں دوڑ لگائی تھی, گھر بار کو بھی چھوڑ دو اللہ کے خاطر. یہ تاریخی شعور بھی حاصل ہوتا ہے, یہ بہت ساری حکمت ان احکامات میں. لیکن شروع سے ہم بات کرتے ہیں, شرط کیا ہے, حکم پہلے ماننا ہے. چار پرندوں والا واقعہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے معاشرت ہدایات دی, نکاح. آج تحقیق بتا رہی ہے اگر یہ حرکت چلتی رہی کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے دنیا سے, تو 2050 کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے کروڑ بوڑھے ہوں گے جن کو سنبھالنے کے لیے کوئی جوان نہیں بچے گا. جاپان والے تو فیس کر رہے ہیں اس کو, فرانس والے بھی فیس کر رہے ہیں اس کو. جہاں نکاح ختم وہاں بیڑا غرق, عزت پامال, ریپ کے کیسز, زنا کے کیسز, اولڈ ہاؤسز، بیڑا غرق، انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے اور بوڑھے بڑھتے چلے جا رہے، سنبھالنے والے جوان نہیں. شریعت نے نکاح کا حکم دیا، سکون حاصل کریں زوجین ایک دوسرے سے، محبت پیدا ہو اور نسل کی بقا ہو، اولاد کا حصول ہو، خاندان وجود میں آئے. معاشرے صحت مند کب ہوں گے؟ جب خاندان صحت مند ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی نے اسی نکاح کے نتیجے میں پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں، وراثت کے احکامات دیے نا، انتقال ہوگا تو باپ کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، شوہر کا اتنا حصہ، اولاد کا اتنا حصہ، بہن. یہ کیا ہے؟ تاکہ یہ معاشی اعتبار سے بھی دولت کی منصفانہ تقسیم اور آگے جو ہے وہ کفالت کا سلسلہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے زوجین کی، شوہر بیوی کے حقوق کو بیان کیا. آج ساری محبتوں کا اظہار کدھر ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر، آل نائٹ یو کین ٹاک. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام محبتوں کا اظہار کدھر ہو رہا ہے؟ آپ کی میری کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر. دل پھینکنے والی باتیں، بریک اپ والی باتیں، پھر خود خوشی والی باتیں، پہلے بھی شاید میں ذکر کر چکا ہوں. او بھائی، حرام محبتیں، بچوں کی جلدی شادیاں کریں، سیدھی سی بات. اور یہ محبت بالکل مطلوب ہے، لیکن شوہر بیوی کے درمیان ان میں محبت ہوگی تو اولاد کی تربیت بھی صحیح طریقے پر ہوگی، معاشرے کو ذمہ دار شہری میسر آئیں گے، ورنہ خودکشیاں آپ کے میرے شہر میں بھی بڑھ رہی ہیں. نسب کی حفاظت، تو پہلے بھی بات آ گئی، کلوننگ کی ممانعت ہے ہمارے دین میں، علماء اتفاق کرتے ہیں اس پر. نسب کی حفاظت، اسی سے شریعت کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح مالی معاشی احکام کی حکمت، سود برباد کر رہا ہے. آج میرے آپ کے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا 3.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ کے بجٹ کا 43% سود پہ جا رہا ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے یہ حرکتیں چلتی رہیں تو 2040-50 میں شاید ہم 70-80% اپنے بجٹ کا سود میں دے رہے ہوں. ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں، 70-80% تک کی بات لوگوں نے پریڈکشن کی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہمیں، اور بیڑا غرق ہمارا ہوا ہوا ہے، ہمارے سامنے کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے حرام راستے بند کی، جوا ہے، سٹا ہے، اس طرح کی چیزیں. کیوں؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند لوگوں کے درمیان مقید ہو کر نہ رہ جائے. اللہ نے پابندی لگائی جوئے پر، سٹے پر، سود پر اور اس طرح کی چیزوں پر، تاکہ صحت مند بنیاد پر معیشت جو ہے وہ آگے استوار ہوتی رہے. بہرحال زکات کے احکامات ہیں، صدقات کے احکامات ہیں، صدقہ فطر کے احکامات، تاکہ دولت امیروں کی طرف سے غریبوں کی طرف جائے، ان کو جینے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، اس وقت جماعت اسلام یا کچھ لوگ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، ظلم ہے نا. کتنی لیوی لگی ہوئی، کتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، 80 روپے فلاں مد میں، 20 روپے فلاں مد میں، 5 روپے فلاں مد میں، اور ہم بھگت رہے ہیں. اور ہم سافٹ ٹارگیٹ ہے نا، استحصال کے لیے، ایکسپلائٹیشن کے لیے، میں اور آپ عوام ان کا سافٹ ٹارگیٹ ہے. جب چاہو بڑھا دو، اور اب روزانہ بڑھ رہا ہے تو فیل نہیں ہو رہا نا کہاں پہنچ گیا پیٹرول. ٹھیک ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے. جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگتا بھائی؟ یہ آسمان سے اترے ہوئے، اربوں کھربوں کماتے ہیں، ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ اور آپ، میں بھی سیلریڈ پرسن ہوں، میں بھی ایک فائلر ہوں، میرا بھی ٹیکس کٹتا ہے، آپ لوگوں کا بھی کٹتا ہے، ان سے وصولی کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی میں نے 700 ارب کہا تھا ایف بی آر میں، اب بتایا جا رہا ہے 1200-1300 ارب کی کرپشن ایف بی آر کے اندر ہے. ہمارا ڈیڈکشن کے بعد بھی جو کارڈ بھی لیا ٹیکس، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. پکڑو نا کرپشن والوں کو بھائی، پکڑو نا لوگوں سے دولت نکلواؤ نا. ان جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ اور یہ بڑے بڑے ہائی پیڈ ہمارے فورسز کے لوگوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے، میں نے یہاں بھی کہا، پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی ہمارا جنرل کرنل، کوئی ہمارا جج آ کر کھڑا ہو کر کہے بھائی میں 15 لاکھ لیتا ہوں، میں 20 لاکھ لیتا ہوں، قوم بڑی مقروض ہے، میں 5 لاکھ چھوڑوں، میں پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ پر ہے، میں اس کا ماتھا چوموں گا، تم نے اس قوم کا خیال تو کیا؟ اربوں کھربوں جا رہے پرس میں، بینیفٹس کے اندر. ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کو کیا ملنا ہے؟ سب کو پتا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس پر کیوں بات نہیں ہوتی؟ سارا ملبہ عوام پہ گرے گا، پیٹرول ان کا مہنگا ہوگا، پیٹرول کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہوگی. تو یہ تو ظلم ہے بھائی، ظلم ہے. اللہ کا دین عدل کی بات کرتا ہے. بارہ پھر کبھی اور تفصیل انشاءاللہ آپ کے ہمارے سامنے. شریعت نے سزائیں بھی بتائیں جان کی حفاظت کے لیے، شریعت نے قاتل کی سزا قتل بتائی، مال کی حفاظت کے لیے ڈاکو کی سزا بتائی، چوری کی سزا بتائی، آبرو کی حفاظت کے لیے زنا کی سزا بتائی. تہمت بھی کسی بھی زنا پہ کوئی لگائے، جرم ثابت نہ کر سکے، 80 کوڑے مارے جائیں گے. سزائیں بھی کس لیے ہیں؟ جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے. تو یاد رکھیے، اللہ کا دین نعمت کے طور پر ہمیں عطا ہوا، وہ زحمت نہیں ہے، اور یہ حکمت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہمیں ملتی ہیں. البتہ اصل بات کیا ہے؟ حکم ماننا ہے، ماننے کے بعد جب ہم غور و فکر کریں گے تو اس میں حکمتیں بھی دکھائی دیں گے. آخری بات، حالات حاضرہ امریکہ ایران کی جنگ پھر تیز ہو گئی ہے جی، اور کیونکہ الیکشن بھی آنا ہے یو ایس میں تو اور تیز ہوگی، سیدھی سی بات، اور فلسطین کو تم بھولے ہوئے، اور وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ چاہ رہے کہ مسلمان کسی طرح کھینچے چلے آئے، ان کو معاہدہ بالکل پسند نہیں پاکستان ترکیا اور سعودی عرب کا، یہ چاہ رہے کسی طرح پاکستان کو بھی ترکیا کو بھی ساری جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جائے. ہم ایک ہی بات کہیں گے، وہ گریٹر اسرائیل پر تلے ہوئے ہیں. نیتن یاہو کہتا ہے میں روحانی مشن پر ہوں، جو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ وانس وہ کہتا ہے کہ میں 75% تو جنتی ہوں، ٹرمپ کو خدا نے بچایا ہے، یہ سب مذہب کی باتیں کر رہے ہیں. مودی ہندو طرح کی بات کرتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ مذہب کی بات کرتا ہے. ہم مسلمانوں کو شرم آتی دین کی بات کرنے میں، ہندو کو شرم نہیں ہے، عیسائی کو شرم نہیں، یہودیوں کو شرم نہیں ہے، ہمیں شرم آتی دین کی بات کر. تو ہم تو وہی کریں گے بھائی، ہم تو کہیں گے بھائی 57 مسلم ممالک اتحاد ہونا چاہیے. ابھی قطر نے بھی تھوڑی تھوڑی بات کی کہ امریکہ میں ہم ریلائی نہیں کر سکتے مشرق وسطی کے دفاع کے لیے. سب بات کرو نا، نکلو امریکہ کے کیمپ سے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ماریں، آپس میں لڑوا کر ماریں، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ان کا بڑھتا چلا جائے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اتحاد امت کی توفیق دے، ہم دین کی بات نہ کریں، 57-58 مسلم ممالک کے اتحاد کی بات کریں، جس کو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.